هم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اعلان آپ نے سماعت فرما لیا کہ آج کی رات کیونکہ شب جمعہ ہے، مجلس کے فوراً بعد دعائے کمیل بھی پڑھی جائے گی اور یقیناً پھر زیارت وارثہ بھی ہوگی، تو آج کی مجلس پوری کوشش کی جائے گی کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے ختم کی جائے، اسی لیے میں نے ہر چیز کو مختصر کر دیا، آیت بھی صرف ایک ہی تلاوت کی ہے، اور حکومت معصوم یا حکومت امام کے حوالے سے یہ یاد دلاتے ہوئے کہ آج کی اس شب جمعہ میں دعائے کمیل کی تلاوت تو ہم کریں گے ہی، مگر یہ رات زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات بھی ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہماری آج کی مجلس میں زمانے کے امام کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام نہیں آ پائے گا، وہ کل کی مجلس میں، موضوع کچھ اس طرح سے آگے بڑھ رہا کہ وہ کل کی مجلس میں آئے گا، لیکن صرف ایک جملہ اس کا عرض کرنا ہے، اس کے بعد وہ پیغام جو امام کے حوالے سے ہے وہ اصل میں ہماری اور آپ کی آج کی روزمرہ کی زندگی کا پیغام ہے، لیکن وہ صرف ایک جملہ کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کا بیٹا ظاہر کب ہوگا، یہ سوال ایک بار تو نہیں پوچھا گیا، یہ بار بار پوچھا گیا، یہ کسی ایک امام سے تو نہیں پوچھا گیا، یہ ہر امام سے پوچھا گیا، بلکہ جب اللہ کے رسول سفر معراج پر گئے تھے، یاد رکھیے کہ سفر معراج کا اہم ترین مقصد ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام دینا تھا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من اياتنا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد الحرام سے آسمانوں پہ واقع مسجد اقصا تک لے گئے، لنوريه تاکہ اسے دکھایا جائے، من آیاتنا ہماری نشانی، اور مولا کا فرمان کہ انا آیت اللہ الکبرى، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں جو شب معراج پیغمبر کو دکھائی گئی، تو ولایت علی کا اعلان تھا، لیکن شب معراج کا اصل مقصد ولایت علی کا اعلان تھا، لیکن اسی ولایت علی کے اعلان میں شب معراج آخری امام کے حوالے سے بھی پیغام دیا، جو پیغمبر کا واپسی کے بعد کا خطبہ، باتیں جو آج کی باتیں نہیں ہیں وہ بس آ گئیں ابتدائے مجلس میں، تو زمانے کے امام کے ظہور کا تذکرہ اللہ کے رسول نے، اچھا معراج کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کر دوں، اور وہ یہ ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ یہ معراج عقیدے کے اعتبار سے امامت کا پیغام اس میں دیا گیا، بلکہ اس سفر کا مقصد ہی یہ تھا، ورنہ خالی پیغمبر کو یہ کائنات کی سیر نہیں کرانا تھی، جس کے سامنے ساری کائنات بنی، اسے کیا یہ چیزیں دکھانا جو نور اس وقت عرش الہی پر تھا کہ جب کچھ تھا ہی نہیں، تو یہ خالی ایک سیر نہیں تھی، بلکہ دو مقصد تھے، نمبر ایک عقیدے کے اندر، اصول دین کے اندر امامت کا پیغام، اور فروع دین کے اندر نماز کا پیغام، معراج ہی کی رات کو تو پانچ نمازیں واجب ہوئیں، اصول میں امامت، فروع میں نماز، اور پھر امامت کے حوالے سے مولا کی ولایت سے لے کے آخری امام کی امامت تک کا پیغام بھی ملا، اور فروع دین میں نماز کے حوالے سے شریعت کے ابتدائی حلال و حرام کے احکام آئے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 دیکھ لیجئے گا، آج وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفصیل میں جاؤں، تو خلاصہ یہ کہ سفر معراج عقیدے اور عمل، اصول اور فروع دونوں کا ایک انداز سے آغاز ہو رہا، لیکن سفر معراج سے جو پیغام امامت کے حوالے سے آیا وہ پیغام پھر ہر امام معصوم نے دہرایا. شاید ہی کوئی امام معصوم ایسا ہو, بلکہ یہ لفظ شاید بھی میں نے غلط کہا, کوئی امام معصوم ایسا نہیں جس نے آخری امام کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اپنے ماننے والوں کو تیار و آمادہ کیا, بلکہ پھر تیاری کی خاطر ظہور کی نشانیاں بتائیں. نشانیاں جو ہیں آدمی کو تیاری پر آمادہ کرتی. یہ ہم اور آپ ہیں کہ آج کل نشانیوں کو ایک کھیل بنا لیا اور صرف ایک دوسرے کو وہ پیغام فارورڈ کر کے کہ فلاں نشانی پوری ہو گئی فلاں نشانی پوری ہو گئی, یہ سمجھتے کہ ہم نے حق امام ادا کیا. ہر نشانی کا مقصد تیاری ہوتا. حضرت یعقوب کا واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ میری آج کی مجلس کا اصل موضوع. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا کہ اصل میں تو آج شب جمعہ ہے, مجھے امام پہ گفتگو کرنا چاہیے, لیکن آج کا موضوع کچھ اور بن رہا, اس لیے امام کا ذکر کل آئے گا. تو جو اصل موضوع آج کا ارادہ ہے, اب دیکھیں بعض اوقات موضوع میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتا. حضرت یعقوب اور ملک الموت کی گفتگو. حضرت یعقوب نے ملک الموت سے ایک مرتبہ ایک وعدہ لیا. اچھا اب یہ بہت دلچسپ واقعات ہیں کہ ملک الموت اور انبیاء کے درمیان جو مختلف وعدے ہوئے, لیکن اس میں حضرت یعقوب کا واقعہ چونکہ میرے اس جملے سے ٹیلی کر رہا کہ نشانیوں کا مطلب تیاری ہوتا. ہر وہ نشانی جو آپ کو تیاری پہ آمادہ نہ کرے, ایک طرح سے سمجھیے کہ آپ نے مقصد امام کو ضائع کر دیا جس مقصد سے معصوم نے وہ نشانی بتائی. جیسے قرآن کے بارے میں اکثر میں نے اسی ممبر سے عرض کیا ہے کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں, چنانچہ قرآن میں جو تاریخی واقعہ آ رہا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو ہمیں سمجھنا. کل آپ نماز جمعہ میں شاید میری اسپیڈ ذرا تیز ہو گئی ہے, سلو کرتا ہوں. نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی آخری آیتیں جو آپ پڑھیں گے وہ تاریخ نہیں, وہ ہمارا مستقبل ہے. تو جتنے بھی تاریخی واقعات قرآن میں آئے ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے, کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں. اسی طرح سے امام دنیا کے سیاسی اور معاشی حالات پر نگاہ ڈالنے نہیں آئے, وہ تو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے, ہمیں بتاتے ہیں تیاری کے لیے. اگر ہم تیاری نہیں کرتے تو گویا جو مقصد امام کا تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا ہے. تو اسی حوالے سے وعدہ کیا لیا. ملک الموت تو ہر ایک کے پاس آتا اور اچانک آتا. میرے پاس اچانک نہ آنا, موت کے لیے تیار ہوں. نبی موت کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اور کون موت کے لیے تیار ہو. لیکن ذرا سا اسے کہتے ہیں مینٹلی پریپیئرڈ کرنا, جو ظہور امام کی نشانیوں کی بھی فلسفی, ذرا سا پہلے سے بتا دینا تاکہ آدمی اس کے حساب سے تیاری کرے. ملک الموت نے بھی کہا کہ یا نبی خدا, آپ سے میرا پکا وعدہ ہے, اچانک نہیں آؤں گا, پہلے سے بتا کے آؤں گا, بلکہ پہلے آپ کو مسلسل پیغام بھیجوں گا کہ اب آنے والا ہوں, اب آنے والا ہوں, اب آنے والا ہوں. لیکن جب ملک الموت جناب یعقوب کے سرانے پہنچا تو جناب یعقوب نے پھر وہی وعدہ یاد دلایا کہ تو نے وعدہ کیا تھا اور پھر اچانک آ گئے. یا تو اسی وقت کہہ دیتا کہ یا نبی خدا, جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ میرے اختیار سے باہر, یہ اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کہے گا مجھے آنا ہے تو میں آنا پڑے گا, اتنا وقت میرے پاس بھی نہیں کہ میں آپ کو اطلاع دوں. یا تو اسی وقت کہہ دیتا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں. اس وقت وعدہ کر لیا, آج اچانک آ گئے. ملک الموت نے کہا میں سینکڑوں کے پاس اچانک جاتا ہوں, آپ کے پاس اچانک نہیں آیا ہوں. پہلے میں نے پیغام بھیجا اور ایک نہیں کئی پیغام بھیجے. اب حضرت یعقوب اظہار حیرت کر رہے ہیں. اب انگریزی اردو کا مسئلہ چلتا ہے کہ معلوم ہے, لیکن حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ پیغام اپنے لیے کوئی تھوڑی ہے, پیغام تو ہمارے اور آپ کے لیے. کہا کون سے تیرے میسیجز تھے یا پیغامبر تھے, میرے پاس تو نہیں آئے. کہا کہ آئے, آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگی, یہ میرا پہلا پیغمبر ہے یا پہلا میسنجر ہے یا پہلا میسج ہے کہ میں آنے والا ہوں. کمر جھکنے لگی, چہرے پہ جھریاں پڑنے لگی, اور باقی تمام تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ساری میری جانب سے آپ کے لیے نشانیاں تھی, پیغامات تھے کہ میں آ رہا ہوں, اب تیار ہو جائیے, اب تیار ہو جائیے, اب تیار ہو جائیے. ظہور امام نشانیاں اسی لیے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ, اب تیار ہو جاؤ, اب تیار ہو جاؤ. خالی مزے نہ لو, कि कौन मरा, कौन जिया, कहां क्या हो रहा है, किस इलाके में क्या कत्लेआम हो रहा है, कहां के माशी हालात कैसे हैं, कहां के सियासी हालात कैसे हैं, कहां की औरतें कंट्रोल से बाहर हो रही है, कहां के मर्द डिस्को डांस में पड़े हैं। ये निशानियां सिर्फ इसलिए नहीं बताई गई कि मजे ले ले कि तुम दुनिया के हालात देखते रहो और फिर आगे बढ़ जाओ। हर निशानी तुम्हें पैगाम देती, अब तो तैयार हो जाओ, अब तो तैयार हो जाओ, अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है, अब तो इमाम आने वाले। अब ये जरा सा 10 मिनट का एक मारूजा उस उनवान पर हो गया जो आज की रात का बहुत अहम पैगाम है, मगर मेरा मौजू नहीं था। कोई बात नहीं है, थोड़ी बात आज हो गई, थोड़ी बात कल होगी, लेकिन ये जो 10 मिनट की गुफ्तगू की, इसका इख्तिताम इस जुमले पर कि ज़हूर इमाम की जितनी निशानियां बताई गई, जिन निशानियों के हवाले से मैंने एक मुख्तसर उसकी हिकमत मसलहत या लॉजिक बता दी कि निशानियां बताई क्यों जा रही, मगर बाज़ मोमिनीन का यह इसरार होता था इमाम से कि मौला यकीनी निशानी, मौला यकीनी निशानी, तुझे एक यकीनी निशानी बताई गई और उसके हवाले से फिर हमारे और आपके आज के माशरे यकीनी निशानी के। जब ऐसे ऐसे लोग, यह खासियत होती है जो जरूरी नहीं है कि खाली मोमिन में पाई जाए, ये काफिर में भी हो सकती है। चुनाचे हमारी फिका के कई मसले इसी से आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत अहम टर्न ओवर था हमारी फिका में शेख मुर्तुजा अंसारी के की वजह से। आमतौर पे मसला आता है शरीयत में के आदिल आदमी से पूछो, आदिल आदमी से गवाही दो, लेकिन बहुत सारे मराजे ने जिनमें मरूम आगा खुई का नाम बहुत नुमाया है, आयतुल्ला सिस्तानी भी शामिल, कहा कि नहीं सिका से, आदिल और सिका में फर्क यह है कि आदिल उस बारह इमामी शिया को कहते हैं जिसका किरदार बिल्कुल पाको पाकीज़ा, ना उस पर भरोसा है कि झूठ नहीं बोले। ये इतनी अहम खासियत, उसे पूछो किबला डायरेक्शन। पुराने जमाने के महाराजे कहते थे दो आदिल गवाही दे किबला किस तरफ है फिर नमाज पढ़ सकते हो। आज जिन महाराजे का मैंने नाम लिया कहते नहीं आदिल जरूरी नहीं, अगर वो सिका शराबी है, कबाबी है, गुनाहगार है, गैर मुस्लिम है, फासिक है, फाजिर, लेकिन इस मामले में काबिले भरोसा है कि झूठ नहीं बोलेगा। छेड़ दूं तो क्या कोई एक बात भी मुकम्मल हो पाएगी? नहीं। सिर्फ ये मैं अर्ज कर रहा था कि आखिरी जमाने की यकीनी निशानी, बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत ही रिलायबल सिका देंगे कि इमाम जमाना ले जहां बैठे तो वहां ये गोसब शेर अंग्रेजी में कहते हैं, ये देखने का दावा करेंगे और नमाज जनाजा पढ़ने का ऐलान कर, हम पढ़ के आए नमाज जनाजा, तब मेरा बेटा जाहिर होगा। ये एक यकीनी निशानी, देखना चाहता हूं कि मुर्दे को जिंदा किस तरह करता। खुदा ने कहा क्या मुझ पर यकीन नहीं है? कहा लेकिन दिल का इत्मीनान। तो मासूम की हदीस पे यकीन तो था, लेकिन आज का माहौल देखकर इब्राहिम का जवाब के इत्मीनान बढ़ जाता है कि इमाम किस तरह से हमारी इस वक्त की सोसाइटी को देख के जहूर की निशानी बताई। बाकी बातें इंशाल्लाह इस हवाले से कल होंगी, इसी बात को मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, लेकिन बात वजूहात की बिना पे मुझे यहां पे रुकना और अपने तीन चार दिन के मौजू को आगे बढ़ाना है इताअत, क्योंकि अब इतना तो आप हजरात मेरी पहली मजलिस से अंदाजा लगा चुके होंगे कि मेरा असल मौजू यह बन रहा है कि इमाम जमाना की हुकूमत की पहली शर्त इताअत। तो बात वहीं पे पहुंचेगी, वहीं पे उसी जानिब जा रही, लेकिन अभी तमहीद का मरहला है तो सिर्फ एक वो बात अर्ज कर दूं जो चार दिन के बाद आपके जहनों में गलतफहमी न हो। आपके जहनों में दो चीजें आ सकती, एक सवाल, एक गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग। सवाल का तो जवाब वाकान आज की पूरी मजलिस में देना, लेकिन पहले गलतफहमी कि ये जो कहा गया कि आंखें बंद करके, आंखें बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना है रसूल को, ये जुमला मैंने कह दिया था कि इससे रिसालत तो इमामत के लिए है ये पैगाम, हत्ता मरजैयत के लिए भी नहीं, तो इन्हें मरजैयत ना होने पाए। बाज़ औक़ात कुछ जुमले ऐसे आ जाते हैं कि मेरी नीयत कुछ और होती है, मजमा कुछ और समझता। मरजैयत के लिए भी ये मंजिल नहीं, यह मंजिल है सिर्फ जहां इस्मत होती, यानी जहां खता का इम्कान ही नहीं है, जहां गलती का इम्कान ही नहीं है, वहीं पे ब्लाइंडली फॉलो कराया जाएगा। जहां पर भी इम्कान आ जाए गलती और खता का, وہاں پہ اسلام جیسا عقل والا مذہب یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے پیروی کرو, تو یہ رسالت اور امامت کے لیے. لیکن وہاں ہے کہ جب یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ معصوم ہے, غلطی کر ہی نہیں سکتے, حتیٰ جو تمہیں بظاہر غلطی بھی نظر آ رہی ہے آگے چل کر دیکھو گے کہ اس میں کتنے فائدے. جو جملہ پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کہا تھا اور جو جملہ آقا حسن نے اپنی صلح کے موقع پر بھی کہا تھا. اب وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, رسول اور امام کے آتے ہیں وہ نان سینس ہے, نعوذ باللہ, اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے, کوئی مصلحت نہیں ہے. غلط سلط بھی دے تو ہمیں عمل کرنا ہے نہیں, ہمیں اس یقین کے ساتھ عمل کرنا کہ جو وہ غلط حکم بھی ہم کو دے رہے ہیں, نعوذ باللہ, وہ غلط نہیں ہے, ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہر حکم امام اور ہر حکم رسول اور ہر عمل امام اور ہر عمل رسول کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے, یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزیں مستقبل بتائیں. چنانچہ اگر وہ تندور میں بیٹھنے کا حکم بھی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ, جو دو مثالیں میں نے ابھی دے دی صلح حدیبیہ سے صلح حسن تک, بظاہر ذلت ہے, بظاہر توہین ہے, بظاہر دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع مل رہا, مذاق آدمی کوڑے برداشت کر لیتا لیکن اس طرح کا مذاق نبوت اور امامت کے لیے برداشت نہیں ہوگا. روایت میں یہ جو جملہ میں نے کہا یہ خالی خطابت کے جملے نہیں ہے, میں تو خطابت جانتا ہی نہیں, یہ سب تاریخ ہے. عمار یاسر کی ماں سمیہ زمین پہ باندھ کر کوڑے برسائے جا رہے ہیں روزانہ اور وہ برداشت کر رہی, لیکن جب ابو جہل نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی اور مذاق اڑایا پیغمبر کا تب برداشت نہ کر سکی اور اس طرح سے اس کے چہرے پہ تھوکا کہ اس نے برچی ناف کے نیچے مار کے اسی وقت ان کو شہید کیا. تو ایک نہیں واقعہ کہ امام نے مثلا ہاتھ اس پہ عمل کرے گا کہ بظاہر جو چیز آج کتنی ہی نانسنس نظر آ رہی ہے آگے چل کے اس میں بہت سارے فائدے. اچھا اب یہ خود جملہ بہت تشریح چاہتا یا تشریح نہ چاہے تو بہت سارے دلچسپ واقعات ہیں, فی الحال کیونکہ وقت نہیں ہے مجھے تو چار دن کی گفتگو کا یہ جو ایک غلط ذہن میں امپریشن آ سکتا کہ جی یہ تو ایسی اٹھ پٹانگ بات کہی جا رہی ہے, اس طرح سے تو ہم آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ احکامات یقینی. البتہ قرآن کریم نے ایک جگہ پر یہ بھی بتایا کہ ہم جو تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ رسول کی پیروی اطاعت کرو, اطاعت, تو وہاں کوئی مقصد نہیں, کوئی مقصد نہیں. مخالفین جو بھی کہیں قریش مکہ, لیکن قرآن کی زبان بہت پاکیزہ, ایک بلعم باعور کے لیے لفظ کتا آیا, بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, یوتھ بھی ہیں, ینگسٹر بھی ہیں, دو دو تین تین چار چار بکلیٹ پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں, ان کے لیے لفظ گدھا آیا. وہ سورہ جمعہ میں کل آپ سنیں گے, کمثل الحمار, ان کی مثال گدھے جیسی, گدھا پھر بھی قابل برداشت ہے. آج کل تو چین میں بہت ڈیمانڈ ہے اس کی, اگر آپ کوئی کمپنی کھولے گدھے کے گوشت کی تو آپ ملینر ہو جائیں گے. لیکن کتا یہ لفظ تو ایسا ہے کہ اسلامی معاشرے میں قرآن میں آیا, لیکن تیسری جگہ پر ایک لفظ آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کل بہت بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے قرآنی الفاظ ہیں, اس میں میں حدیث کو بھی نہیں لا رہا, جبکہ حدیث نعوذ باللہ کوئی کمزور یا بیکار چیز نہیں ہے, لیکن بعض لوگ حدیث کا نام سنتے ہی دل میں خیال لاتے ہیں کہ بہرحال یہ وہ اس بات میں وہ وزن نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. حدیث تو صحیح غلط سب ہوتی ہے. قرآن کیا لفظ قرآن نے کہا؟ بے وقوف, احمق, شاید یہ لفظ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے, کم عقل رکھنے والے. یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا کن کے لیے؟ جو ایک سوال کرتے ہیں پلٹ کے کہ اسلام کا فلاں حکم آیا تو وائے, اور بہت ہی آسان اس کا ریفرنس ہے, وقت میرے ہاتھ سے پھسلا جا رہا, کونسل نے دو دن سے مجلس بالکل وقت پہ شروع کر دی ہے کیونکہ نماز مغربین کا وقت ذرا کم ہوا, اب میں غلطی کر رہا ہوں, کل بھی تاخیر ہو گئی, آج بھی بہت جلدی. بہت ہی آسان ریفرنس, دوسرے پارے کا نام ہے سیقول, لیکن سیقول کہ فوراً بعد کیا لفظ, سیقول کا مطلب ہے ان قریب وہ لوگ کہیں گے, بہت جلدی وہ لوگ کہنے والے. کون لوگ؟ السفہا، سفی لوگ، نادان، ناسمجھ، کم عقل رکھنے والے. شاید احمق و بیوقوف میں نے بہت اسٹرانگ لفظ ترجمہ کر دیا. سیقول السفہا، یہ کم عقل رکھنے والے، یہ نادان لوگ، یہ ناسمجھ لوگ عنقریب ایک اعتراض کریں گے. اور پھر وہ قرآن نے اعتراض ان کا بیان کیا کہ آخر اللہ نے قبلہ کیوں بدلا؟ پہلی آیت دوسرے پارے کی، اس سے زیادہ آسان ریفرنس کیا ہوگا کہ قبلہ کیوں بدلا گیا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یا پرانا قبلہ صحیح تھا یا نیا قبلہ صحیح ہے. اگر پرانا صحیح تھا تو نیا کیوں بنایا گیا؟ اور اگر نیا قبلہ صحیح ہے تو اتنے سال تک پرانا کیوں رکھا گیا؟ اس ٹائپ کے اعتراضات تو ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے یہ ممبر ہے بھی نہیں. لیکن قرآن نے جو اس کا جواب دیا، وہ جواب آپ کو سنانا ہے اسی انہی آیتوں میں آگے چل گئے. بہت آگے نہیں، ایک آیت کے بعد. وما جعلنا القبلۃ التی کانت علیہ، دیکھو وہ جو پرانا قبلہ ہم نے بنایا تھا، نئے قبلے کی بات نہیں ہو رہی ہے. نیا قبلہ خانہ کعبہ تو جس دن سے بنا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا کا سب سے پہلا یہ گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، اس دن سے ڈکلیئرڈ قبلہ تھا. مگر پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے بعد 13 سال تک رخ بیت المقدس کی جانب کیا گیا، جو ہمارے یہاں اردو میں بیت المقدس کہلاتا ہے. ذرا لوگ گاڑا کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو خیر بیت المقدس کی جانب تھا. قرآن اس کی وجہ بتا رہا. لنعلم، پہلے صفحے کی آیت ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ کہنے والا کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا. لنعلم ممن یتبع الرسول ممن ینقلب عقبہ، من یتبع الرسول ممن ینقلب عقبہ. ہمیں صرف یہ دیکھنا تھا، پرانا قبلہ بنانے سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا، آنکھیں بند کر کے فالو کر رہا ہے، اور کون اپنی عقل استعمال کر کے منہ موڑ رہا. نہیں بھائی، وہ قبلہ تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو کعبہ چاہیے. صرف یہ قرآن نے پورا ریزن جو بتایا، جو فلسفی بتائی، وہ یہ بتائی. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی اطاعت کون کر رہا. رسول کی اطاعت دیکھنے کی خاطر 13 سال تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا. جب آپ مدینہ کی زیارت کو جاتے ہیں، بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں، وہ بعض علماء کا جملہ بتا رہا ہوں. مدینہ کی زیارت کو جاتے ہیں، چاہے حج میں جائیں چاہے عمرے پہ جائیں، تو ایک مسجد کی آپ کو زیارت کرائی جاتی ہے، مسجد ذو قبلتین، جو مسجد قبلتین شارٹ کر کے دو قبلوں والی مسجد. اور یہ وہ زیارت ہے جس کا زیارت ہونا اتنا اتھینٹک ہے کہ وہاں کی حکومت بھی جو ہر زیارت کو شرک و بدعت قرار دیتی، جن 3 زیارتوں کو بالکل وہ اتھینٹک مانتے ہیں، بلکہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جاؤ اس کی زیارت کو، ان میں یہ ایک مسجد بھی شامل، بالکل یقینی زیارت. اور اس مسجد کی تاریخ ہر ایک کو پتا ہے، میں تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، مولا کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. کہ جب پیغمبر یہاں نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت مدینے سے باہر کا علاقہ تھا، ایک مومنہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، پیغمبر پرسا دینے آئے، زہر کا وقت آ گیا. 8-10-12 آدمی تھے، اس وقت مسلمان بہت کم تھے. یہ پہلی ہجری کا واقعہ، مدینے پہنچنے کے 16 مہینے بعد کا واقعہ. تو خیر مسلمان بہت کم تھے مدینے کے باہر، نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی زہر کی، تو حکم آ گیا، تو پیغمبر نے باقی 2 رکعت دوسرے قبلے کی جانب، بہت شارٹ کر کے، اور یہ دونوں بالکل آمنے سامنے، یعنی پیغمبر پورا گھومے، باقی سارا مجمع بہت بڑا مجمع نہیں تھا، 8-10 آدمی ہوں گے. حیران و پریشان کی یہ ہوا کیا؟ صرف مولا نے پیغمبر کی پیروی کی، جیسے ہی پیغمبر نے اپنا رخ پھیرا، مولا نے بھی اپنا رخ پھیر لیا. اسی لیے مولا کا ایک لقب ہے المصلی الی القبلتین، کائنات کا واحد آدمی ہے جس نے ایک نماز پیغمبر کے پیچھے 2 قبلوں کی جانب پڑھی. جو باقی 7 آدمی یا 10 آدمی تھے، وہ تو کنفیوز کھڑے رہے پرانے قبلے کی جانب. مولا نے رخ پھیر لیا، تو بعد میں ایک سوال کیا گیا مولا سے، یا امیر المومنین، وہ باقی مسلمان ان میں سے کوئی منافق نہیں تھا، کنفیوز ہو گئے کہ یہ ہوا کیا. تو آپ بھی ان کی طرح سے اس حالت میں کیوں نہ کھڑے رہے، وہ کھڑے رہے انتظار کرتے رہے جب پیغمبر جو ادھر رخ کر کے نماز پڑھے ختم کریں تو پتا چلے کیا ماجرا. تو آپ نے اپنا رخ کیوں بدلا اور ادھر ہی کیوں نہ رہے جہاں 13-14 سال ہو گئے تھے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے. پیغمبر کا یہ غلام, اپنے آپ کو غلام کہنے والا, پیغمبر کا نفس ہے ویسے تو. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا کہ بھائی یہ قبلہ, الفاظ میرے مفہوم قبلہ تمہارا مسئلہ, کہ ادھر ابھی 13 مہینے نماز, 13 سال نماز پڑھی تو ادھر نماز پڑھی, یہ میرا مسئلہ نہیں. میرا مسئلہ تو ذات رسالت ہے, جدھر پیغمبر کا رخ ہوگا علی کا رخ بھی اسی جانب ہو کر چلا جائے گا. بیت المقدس قبلہ ہے کہ کعبہ قبلہ ہے, اس سے کوئی علی کا تعلق نہیں. اللہ کا رسول اس وقت جدھر رخ کیے ہے علی کا رخ ادھر ہوگا, جس وقت رسول کا رخ پھرے گا علی کا رخ بھی پھرے گا. یہ قرآن نے, قرآن نے قبلہ بدلنے کی ریزننگ بھی یہ بتائی, لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب عقبہ. اور بیت المقدس کا قبلہ بنانے کی کوئی مصلحت نہیں ہے, قرآن کہہ رہا, صرف دیکھنا کہ کون ہے کہ جو اپنے ہر عمل میں رخ رکھتا ہے پیغمبر کی جانب. یہی وہ اطاعت رسول ہے جو 4 دن سے بیان ہو رہی تھی, کہ ہر چیز قرآن کی آیت مولا کا عمل, یعنی قرآن صامت کی آیت, قرآن ناطق کا عمل, یہاں جا کے وہ میسج مکمل ہو رہا. اب آگے ایک سوال, اس کے بعد ایک سوال. تو دیکھیں یہاں تو قرآن نے بتا دیا کہ بعض احکامات ہم نے صرف یہ چیک کرنے کے لیے دیے, اس کے پیچھے کوئی لاجک, کوئی ریزننگ, کوئی حکمت نہیں, صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ کون اطاعت کرتا, صرف یہ دیکھنے کے لیے بعض احکامات دیے. باقی باتیں انشاءاللہ بھی آئیں گی بھی, لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا جو مجمع بعد میں آیا, اس کو میں پھر ایک جملہ دوہرا دوں کہ 4 دن کے مجالس کے بعد ایک غلط فہمی دماغ میں آ سکتی تھی, اب تک اس کا جواب دیا گیا, اور ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا, اب اس کا جواب شروع ہو رہا. اور وہ سوال یہ کہ بھائی یہ جو اتنی تاکید کے ساتھ حکم آ رہا اطاعت اطاعت اطاعت, 4 دن مسلسل گفتگو رہی, لیکن کوئی طریقہ بھی اسلام نے بتایا اطاعت کا؟ یہ جذبہ آدمی میں کیسے پیدا ہو؟ اطاعت رسول دل ہر ایک کا چاہتا, جذبہ بھی ہر ایک کے پاس, لیکن وقت عمل اتنی اطاعت نہیں ہو پاتی ہے. میں بہت جلدی میں, خود بھی مجھے بعض اوقات احساس ہو رہا ہے کہ میں ذرا تیز بولنے لگتا ہوں پھر رک جاتا ہوں, لیکن پھر گھڑی کی سوئیاں سامنے آتی ہیں پھر تیز ہو جاتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ یہ اطاعت ہم کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں ہو پاتی, اس کا کوئی طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ آدمی کی خواہش ہے کہ یہ ہو, نہیں ہو پاتی ہیں. تو مثلا میری خواہش ہے کہ میرا شوگر لیول نارمل رہے, پھر آ گیا شوگر لیول, نہیں ہو پاتا ہے تو کہا کہ دوا کھا لو, انسولین کھا لو. یہ چیزیں ہیں نا کہ جس کے ذریعے آدمی میں طاقت آتی. وہ جو ایک زمانے میں بہت ہی مشہور کریکٹر تھا پوپائی دا سیلر, اب اس کو مدد کرنا ہے طاقت نہیں ہے, اس نے مثلا وہ کیا وہ ڈبا کھول کے اسپینش کیا چیز کھائی, طاقت آ گئی. تو اب یہ ہم اطاعت رسول کرنا چاہتے ہیں. اس مجلس میں موجود کون مومن یا کون مومن ایسی ہے جو نہیں کرنا چاہتی تھا؟ مگر اس دنیا میں رہتے ہیں, چاروں طرف بہکانے والی چیزیں ہیں, خاص طور پہ وہ شیطان جس کی لشکر کا ذکر کل بھی ہوا اور آئندہ بھی ایک مجلس میں ہوگا. تو اب یہ طاقت کیسے آتی؟ تو پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو, کسی آدمی کو کسی چیز کی عادت ڈلوانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے یا ٹریننگ دلائی جاتی ہے. وہ ٹریننگ کے نتیجے میں کام بہت آسان ہو جاتا. جو ایک فوجی جس انداز سے چل سکتا ہے وہ چل سکتا ہے, دوڑ سکتا ہے, ہم اور آپ نہیں کر سکتے, لیکن وہ ماں کے پیٹ سے ہنر لے کے پیدا نہیں ہوئے, انہوں نے اس کی ٹریننگ لی. ایک سوئمر جس تیزی کے ساتھ سوئم کر سکتا, ہم اور آپ نہیں کر سکتے, یہ ماں کے پیٹ سے سوئمنگ کی مہارت لے کے نہیں آئے, ان کو اس کی ٹریننگ دی گئی. کھلاڑیوں سے ہٹ کے عام زندگی میں بھی آ جائی. اب یہ کینیڈا کا تو رواج مجھے نہیں پتا, پتا ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن انڈیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اپنے گھر کی خواتین کیسی فٹافٹ وہ کھانا پکا رہی ہیں اور روٹی بنا رہی ہیں. اگر کسی نئے آدمی کو بٹھا دیا جائے, اور ہوتا بھی ہے جو نئی بہو آتی عجیب غریب روٹیاں بنتی ہیں. پکاسو ایک مصور تھا, اس کا تجریتی آرٹ کا نمونہ بنتا ہے, کوئی لمبی ہے تو کوئی گول ہے تو کسی کے کان نکلے ہوئے ہیں, لیکن مشق کے بعد مہارت کے بعد सेकंडों में किस अंदाज से खाने पकते हैं, घर की सफाई होती है। मैंने कहा यहां का मुझे नहीं पता, और पता होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये तो हिजाब वाले काम है। और दुनिया के बहुत सारे काम, ड्राइविंग, मां के पेट से कोई हुनर लेके पैदा नहीं होता, लेकिन कैसी ड्राइविंग होती, लेकिन सारी चीजें मश्क की। तो इस्लाम ने जब ये कहा इताअत रसूल, तो खाली हुक्म नहीं दिया कि इताअत करो, उसका तरीका भी हमको बताया कि इताअत का तरीका क्या है। ट्रेनिंग तुमको दी जा रही, ये जो ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग के भी मरहले होते हैं, एक हल्की, शुरू में हल्की ट्रेनिंग होती, जो रोजाना वाली ट्रेनिंग है वो हल्की होगी, फिर यह है कि साल में एक मरतबा कहा कि नहीं अब जरा ये तो रोज करते आ रहे हो ना, ये एक थोड़ा टाइम निकालो जहां ये ट्रेनिंग को और सख्त बनाया जाएगा, और उसके बाद कहा कि नहीं अब ये साल में एक बार है तो पांच साल में एक बार, वरना कम अज कम जिंदगी में एक बार मुकम्मल वो ट्रेनिंग दी जाएगी जो सख्त तरीन होगी। ये इस्लाम की मुख्तलिफ इबादतों का एक मकसद ये भी है। एक मकसद नमाज क्या, हम और आप तो नमाज पढ़ लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि नमाज क्या। नमाज इताअत रसूल की ट्रेनिंग और तरबियत का पहला मरहला, नमाज एक तरबियत है। नमाज में आप क्या करते, खाना बंद कर देते। आम जिंदगी में आप किसी से कहें मत खाओ तो कहेगा क्यों ना खाऊं, नमाज में कोई नहीं पूछता है खाना बंद है, लेकिन चूंकि जिंदगी भर हमने नमाजें पढ़ी, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो नमाज को जानते हैं, तो उनको इस पे हैरत नहीं है कि भाई ये खाना बंद है। लेकिन आप देखिए नमाज भी रमजान के रोजे की पहली मशक है, जितनी देर आप नमाज पढ़ेंगे चार रकत या तीन रकत, इतनी देर खाना और पीना नमाज बातिल हो जाती है। नमाज क्या, अपने जो नेचुरल आपके जज्बे हैं उन पर कंट्रोल करना। क्या चीज है नेचुरल जज्बा, कोई ऐसी बात आपको याद आ गई जो अच्छी थी तो आपके चेहरे पे हंसी आ गई, कहा आपने लगा दी। नमाज के अंदर हंसना हराम है, जिस हराम है, लफ्ज हराम मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर इससे ये कहा जाए कि नमाज बातिल हो जाती है कहा लगाने से, तो वो असर नहीं बनेगा लोग, जबकि जुमला वही है कि नमाज कहा लगाने से बातिल हो जाती है, टूट जाती है, और नमाज तोड़ना हराम है। तो बजाय इसके कि दो दो जुमलों में आपको जंप लगा के नतीजे तक पहुंचाया जाए, बराह रास्त बात कर दी जाए, रोना बाज औकात तो आदमी के कंट्रोल में भी नहीं है रोना, लेकिन नमाज के बीच में कहा कंट्रोल करो, रोने से नमाज टूट जाती। अब मसाइल की तफसील तो आप अपने उलमा या मर्जी की किताब में देखिएगा। अलबत्ता खौफ खुदा का रोना नमाज की बेहतरीन इबादत, नमाज की इबादत, नमाज खुद एक इबादत, खौफ खुदा से रोना बेहतरीन इबादत, अजा इमाम में रोना बेहतरीन इबादत, आशूर की नमाज में खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू जारी होंगे। ये जुमले इसलिए कहना पड़ते हैं कि बाज़ औकात गलतफहमी ना हो जाए, लेकिन बात यह खाना पीना यह इंसान की फितरी ख्वाहिश, ऐसी कोई मजेदार बात हो तो कहकहा लगाना यह बाज़ औकात कंट्रोल से भी बाहर, इसी तरह रोना, ये सारी चीजें आम हालात के अंदर बोलना बातें करना, इंसान की तारीफ यही की गई है कि वो हैवान नातिक, नातिक जिन मानों में भी हो लेकिन एक मतलब है बोलना जानता। और खवातीन तो खामोश रह ही नहीं सकती, लेकिन नमाज में खामोश होती है कि नहीं होती, होती। तो ये सारी चीजें फितरी बातें, पाबंदी की ट्रेनिंग हो रही, रोजाना थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग पहले दिन से मुकम्मल नहीं होगी, यानी आप भरपूर ट्रेनिंग आप किसी भी करें वो आदमी मर जाए। मुझे भी एक साहब ने कहा था कि मौलाना वो आप जॉगिंग मशीन के ऊपर जाइए, मैं पहले दिन गया 45 मिनट कमर में ऐसी चुक पड़ी और ऐसा बैक पेन हुआ कि उसके बाद तो मैं उस तरफ रुख भी नहीं करता जहां ट्रेडमिल रखी हुई हो। तो खैर खुलासा ये कि डॉक्टर ने भी कहा कि गलती आपकी, पहले दिन ये 45 मिनट की जॉगिंग को थोड़ी होती है जिसने जिंदगी में कभी जॉगिंग न की। मैंने कहा क्या करूं, मजबूर, ऐसे का मानने वाला हूं जो कभी मैदान से नहीं भागा, उसका मानने वाला होता तो अलग बात थी। खैर तो खुलासा ये कि कोई भी ट्रेनिंग, आप भी जानते हम भी जानते, नमाज पहली ट्रेनिंग। अब कभी आप गौर करें जिन चीजों से नमाज टूटती, वो सारी की सारी पार्ट हैं उस ट्रेनिंग का जो आखिर में इताअत रसूल तक ले जाने वाला, यानी खाना आपके इख्तियार से बाहर निकल गए, नमाज इसी का नाम, इताअत रसूल इसी का नाम, बोलना आपके इख्तियार से बाहर निकल गए, सोना आपके इख्तियार से बाहर निकल गया, सोना यानी नींद वाला, नमाज के बीच में सोना हराम है क्योंकि सोएंगे तो वजू टूटेगा, वजू टूटेगा तो नमाज टूटेगी, नमाज तोड़ना हराम। अब बचा क्या, بولنا، سونا، کھانا، پینا، ہنسنا، رونا، اور ایک دفعہ نماز شروع ہو گئی تو ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا واجب ہے جب تک اختیار چلے. جو وضو توڑنے والی گیسٹرک پرابلم ہے یا پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، اس سارے انسانی زندگی کے ضروری کام نیسیسٹیز، نماز اس کی ٹریننگ دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ساری زندگی آپ نے نماز پڑھی، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے ذریعے سے آپ کو کس ٹریننگ کی جانب لے جایا جا رہا. اور یہاں رک کے ایک بات اور عرض کروں، یہ ٹریننگ کا پہلا مرحلہ یہ طاعت رسول، اور یہی وجہ کہ بعض اوقات روایتوں میں ایک لفظ آ گیا کہ جو نماز کو ترک کرتا ہے وہ کفر اختیار کرتا. اب کفر وہ والا کافر تو نہیں کہ نجیس ہو گئے اور نکاح ٹوٹ گیا، لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو نماز کو ترک کر رہا ہے یہ اطاعت رسول کو ترک کرے گا اگلے مرحلے میں، کیونکہ یہ اسی کی مشق ہے، یہ وہیں تک لے جانے والی منزل. اب یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں کہ نماز ہے کیا. ہمیں نماز کا مزہ آتا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہے کیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چونکہ آدمی کو اس کی حقیقت نہیں پتا یا معرفت نہیں پتا ہوتی، اس لیے وہ اس کا مزہ بھی نہیں لیتا. بہت چھوٹی سی ایک بات شب جمعہ کی مناسبت سے کہہ دی. نماز کے حوالے سے ایک لفظ تو یہ آیا کہ نماز ترک کرنے والا، بہت مشہور حدیث ہے، ایک بار پھر سن لیجئے. راوی نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ مولا گناہ نے کبیرہ کتنے؟ امام نے کہا 40. تو مولا ان میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کتنے؟ اکبر الکبائر. گناہ کبیرہ کو کہتے ہیں کبائر، کبیر کی جمع کبائر. کہا اکبر الکبائر، بڑوں میں بھی بڑے سب سے بڑے گناہ. کہا ہن فی کتاب علی ان سبعا، وہ میرے دادا کی کتاب میں 7 ہیں. یہ ہر دور کے مومن کا ایک مزاج ہے، اور بالکل ٹھیک مزاج، یہ اللہ نے جین میں بات ڈالی کہ جہاں علی کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے مومن مزہ بھی زیادہ لیتا ہے، توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، عمل کے اندر بھی زیادہ مزہ آنے لگتا. تو چھٹے امام نے یہاں پہ نماز کے حوالے سے دادا علی کی کتاب کا حوالہ دیا، براہ راست بھی پیغام دے سکتے تھے اور کئی بار دیا بھی، لیکن آج فرمایا میرے دادا کی کتاب میں یہ 7. مولا وہ بتا بھی دی. تو حدیث بہت مشہور ہے، وقت بہت کم رہ گیا، بہت تیزی سے. الکفر باللہ کا پہلا کفر، وقتل النفس، کسی انسان کا قتل، وعقوق الوالدین، والدین کو کی نافرمانی یا ان کا حق ادا نہ کرنا، ول فرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا، وعقل الربا، اور سود کھانا، وعقل مال یتیم، ظلمن اور یتیم کے مال کو کھانا، وہ تعرب بعد الہجرا، اسلامی ملک میں رہنے کے بعد ایسی جگہ جا کے رہنا جہاں کا ماحول غیر اسلامی. راوی چکرا کے رہ گیا کہ مولا علماء سے، مبلغین سے، امام اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے، آپ کے شاگردوں سے، خود آپ سے، خود آپ کے بزرگوں سے نماز کی اتنی اہمیت سنی، اور اس لسٹ میں نماز تو ہے ہی نہیں. 7 گناہ آپ نے بتایا، نماز تو آئی نہیں. امام نے کہو تو سب سے پہلے ہے. کہ مولا سب سے پہلے تو آپ نے کفر کہا تھا. کہا تھا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. حدیث یہاں مکمل ہوئی، اصول کافی جلد 2. کہا جو جان بوجھ کے نمازیں ترک کر رہا ہے وہ گویا کافر ہی تو ہو گیا، جب کفر کہہ دیا اس میں یہ آ گیا. اور ایک نہیں کئی حدیثیں. مگر نماز کے حوالے سے جو ایک اور بہت اہم پیغام ہمیں مل رہا، حکومت امام زمانہ کس کا نام ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. دنیا میں بھی آپ کو ساری چیزیں اچھی ملیں گی اور آخرت میں بھی. اور پیغمبر جب اسلام لے کر آئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فی الدنیا والآخرہ، وہاں اعلان کیا جو میں دین لے کر آیا ہوں دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی. تو یہ جو نماز جیسی اہم ترین عبادت، اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی. ہمارے بہت سارے پرابلم کا ریزن یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے نہیں، یا اگر پڑھتے ہیں تو اس طرح نہیں پڑھتے. مثلا سورہ طہ کے آخری پیج کی آیت، من اعرض فی عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. معیشت، جن کی اردو اچھی ہے وہی لوگ میری مجلس میں بیٹھے ہوں گے. اردو میں معیشت کہتے ہیں اکنامی کو، عربی میں معیشت کہتے ہیں زندگی کو. عربی میں معیشت کے معنی پوری زندگی. من آرزان ذکر، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا، اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ ہو کے رہ جائے گی. زنکا آج بھی کئی دعاؤں میں آیا ہے، یعنی آج سے مطلب شب جمعہ کی. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القدر وزیقی وزنکی ووحشتی وغربتی وظلمتی، یہ آج رات کی دعا. اے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، زنکی اور قبر میں جو اس طرح آدمی کو تنگ، زیق، فشار قبر جو دبایا جائے گا اس سے، اور قبر کے اندھیرے سے اور وحشت سے، تو زندگی تنگ ہو کے رہ جائے گی. جو میں نے پچھلے سال سورہ علم نشرہ کا عمل بتایا تھا، لیکن عمل الگ بتایا، پہلے پرابلم بتایا کہ بعض لوگ ایسے، جو پہلی مجلس میں بھی فارسی کا ایک شعر آیا، گھر میں مصیبتوں میں مصیبتیں آتی، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آگئی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آگئی. قرآن کہتا اس کا ایک ریزن یہ ہے تم نے نمازیں ترک کر دی. من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا، تمہاری زندگی تنگ ہو کے رہ جائے گی. اور معتبر حدیثوں کے اندر دعائے کمیل کا ابتداء اسا پورا کا پورا بے نمازی کے لیے. دعائے کمیل آپ میں سے اکثر لوگ بعد میں پڑھیں گے آج، کیونکہ مجلس بہت جلدی شروع ہوئی. یہاں کونسل کے ہال میں بھی مجلس کے بعد دعائے کمیل ہوگی، بہت سے لوگ راستے میں گاڑی میں سن لیں گے، بہت سے لوگ گھر جائیں گے. اس دعائے کمیل کے اندر چھ بڑے پرابلمز بتائے گئے ہیں دنیا کے، اور اس کا ریزن بھی بتایا گیا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، پتہ نہیں کہاں ٹائم نکل گیا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. اب یہ ٹکڑے کو تو ایک طرف رکھے، کون سے گناہ؟ تحت کل اسم، جو آدمی کو معاشرے میں ذلیل اور رسوا کر دیتے. وَتُنزِلُ النِّقَمَ، اور جو عذاب خدا دنیا میں نازل کرتے ہیں قبر اور مرنے کے بعد نہیں، وہ گناہ بھی میرے معاف کر دے. پورا آپ نے عشرہ سنا ہے علماء کا، پورا رمضان کا مہینہ سنا ہے کہ وہ کون کون سے گناہ، ادھر نہیں جا رہا ہوں. تَعْتِ كُلْ اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی، پھر تُنزِلُ النِّقَمَ تُغَيِّرُ النِّعَمَ، خدا بندہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اللہ دیتا ہے نعمت، ناقدری کرتے تو غیر نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ واپس لے لیتا ہے نعمت. تم اس لائق نہیں ہو کہ یہ نعمت تمہیں دی جائے. اللہ مومن و کافر دونوں کو دیتا ہے، لیکن یہاں نعمتوں سے مطلب وہ مخصوص نعمتیں جو صاحبان ایمان کے لیے. اور وہ گناہ کہ تنزل البلاء، جس کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. وَتَعْبِسُ الدُّعَى، آج کی رات تو دعا کی رات ہے، دعا کر رہے ہیں اور معصوم کہہ رہا ہے تمہاری دعا روک دی گئی، حبس قید کر دی گئی ہے، باندھ دی گئی ہے، وہ آگے بڑھنے ہی نہیں پا رہی ہے. کیوں؟ کچھ گناہوں کی وجہ سے. اب وہ تو پورا کرشرہ ہے کون کون سے گناہ، ادھر اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. وَتَخْتَعُ الرَّجَى، یہ سب سے زیادہ بدترین کیفیت ہے پریشان حال مومن کی. گریک میتھالوجی میں ایک اسٹوری ہے، پینڈوراز باکس، وہ جو ساری مصیبتیں اور بلائیں اور بیماریاں وہ ایک صندوق میں بند تھی. اب بیچاری اس ننی سی بچی نے غلط فہمی میں وہ باکس کھول دیا، دنیا میں ساری بلائیں پھیل گئی، ورنہ ہی دنیا میں بلائیں نہیں ہوتی. بہت مشہور گریک میتھالوجی. اور جب وہ بہت پریشان ہو گئی، جب تو دنیا مصیبتوں کی جگہ بن کے رہ گئی، تب آخر میں اسی صندوق میں سے ہوپ اور امید نکل کے آئی. کہا کہ یہ ہے ہر مصیبت اور پریشانی کا مقابلہ کرنے کا ہتھیار اور ٹول. امید جب تک آدمی کے پاس باقی ہے، روزی کی پریشانی بھی، رزق کی پریشانی بھی برداشت کرے، بیماری کی پریشانی بھی برداشت کرے، دشمنوں کی پریشانیاں بھی برداشت، ساری پریشانیاں آپ برداشت کرے، اگر امید ہے یہ کبھی تو ختم ہوں گی، کبھی تو اس کا اینڈ ہوگا، یہ امید. مگر دعائے کمیل میں آج آپ سے کہا گیا کچھ ایسے گناہ ہیں جس کے نتیجے میں تمہارا گھر ایسا بنتا ہے کہ امید تک دل سے ختم ہو کے رہ جاتی ہے. ظہور امام کے لیے بھی جہاں سے بات شروع ہوئی، الہی عظم البلا وبرہ الخفا وانکشف الغطا، اور اس کے بعد وانقطع الرجا، اس وقت امام آئیں گے جب مومن امید بھی توڑ چکا ہوگا. اب یہ کون سی امید ہے؟ یہ ظالموں کے خلاف ہے یا خود امام کے آنے کی امید ہے؟ یہی آج کی مجلس کے شروع میں ایک جملہ آیا جو لوگ بعد میں آئے ان کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ظہور امام کی یقینی نشانی یہ کہ بڑے معتبر اور ثقہ اور قابل بھروسہ آدمی آ کر کہیں گے کہ امام کا انتقال ہوا, ہم نے امام کی میت دیکھی, ہم نے امام کی نماز جنازہ پڑھی. امید ہی ختم ہو گئی جب امام ہی نعوذ باللہ مر گئے. اور جیسا میں نے اس وقت بھی کہا شروع میں کہ یہ عام لوگ یا لاپرواہ لوگ یہ بات نہیں کر رہے, قابل بھروسہ امید ختم ہو گئی. بہت ہر مصیبت قابل برداشت ہے اگر امید رہے. سورہ دعائے قمر, اللہم اغفر لی ذنوب التی تقطع الرجاء, امید تک ختم ہو جائے. یہ گناہوں کا نقصان جو ہم حرام سے شیو کر دیا یا گانا سن لیا یا حرام کھا لیا یا یہ کہ کسی کا مال دبا لیا یا عورت بے حجاب گھر سے باہر نکل گئی یا ہم نے نماز قضا کر دی یا ہم نے کسی کی غیبت کر دی یا ہم نے کسی مومن کا مذاق اڑا دیا. مولا نے فرمایا کہ گناہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کتنا دور تک مومن کا پیچھا کرتا. تو گناہ معاف کر دے کون سے؟ چھ اس میں آئیں. گناہ وہ ہیں جو عذاب خدا کو لاتے ہیں, جو آدمی کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں, جو نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں, جو دعاؤں کو روک دیتے ہیں, جو امید کو توڑ دیتے ہیں, جو گھروں میں بلائیں نازل کرتے ہیں. یہ دو الگ چیزیں. عذاب الگ چیز ہے, تنزل النقم, نقم کہتے ہیں عذاب کو, اور بلا الگ چیز. بلا ذرا سا اس کا مفہوم نگیٹو ہے, گرچہ کل کی مجلس کا آخری لفظ تھا کربو بلا. عربی میں اس کا نگیٹو مفہوم نہیں, بلا معنی امتحان. تو بلا انبیاء کے لیے بھی ہے, بلا ائمہ کے لیے بھی, لیکن لفظ بلا اچھا نہیں لگتا, ابتلا. تو یہ دو الگ چیزیں. اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے, لیکن بعض امتحان ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور اللہ ہمارے گھر پہ عذاب نازل کرتا ہے, لیکن یہ عذاب ہمارے گناہ. یہ چھ چیزیں الگ الگ اس کی تفصیل. مگر اس وقت جو ایک بات کہنا ہے وہ یہ کہ غالباً واحد گناہ نماز ایسا جس کے یہ چھ کے چھ نقصانات روایتوں میں آئے کہ اگر کوئی نماز کو یا نظر انداز کرتا ہے یا کم توجہ دیتا. چھ کے چھ جو نقصانات دعائے کمیل میں آپ ابھی پڑھیں گے سنیں گے, وہ کس لیے پڑھے اور سنیں گے؟ تاکہ ذہن میں ہر شب جمعہ پیغام واضح ہوتا رہے. نماز وہ عبادت ہے جس کا ترک کرنے والا معاشرے میں ذلیل اور رسوا بھی ہوگا. آج نہ صحیح تو کل, کل نہ صحیح تو پرسوں ہوگا کسی اور وجہ سے ذلیل اور رسوا. وہ حیران ہو کر کہے گا کہ آخر کیوں لوگوں کے سامنے میری بدنامی اور توہین ہو رہی ہے؟ پانچ سال پہلے جو تم نے نمازیں قضا کی اور دوبارہ ان کو ادا نہیں کیا, وقت نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں. تو نماز وہ گناہ کہ دعائے کمیل کے چھ عذاب اس آدمی پر آتے ہیں. ذلیل بھی ہوتا ہے, اللہ کا عذاب بھی اس کے گھر میں آتا ہے, نعمتیں بھی اس کی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں, دعائیں بھی اس کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں, امتحان میں بھی وہ مبتلا ہوتا ہے, امید بھی اس کی ٹوٹ کے رہ جاتی. اور اسی کو الٹا کر دیں تو یہ نماز کے چھ فائدے ایک ساتھ ہیں. بہت کم عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے یہ لفظ آیا ہو. یعنی اگر باقاعدہ آپ کے گھر میں نماز ہے, گھر نمازی کا گھر ہے, خالی آپ کا نمازی ہونا کافی نہیں ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس سے آپ گزرے. حضرت اسماعیل کی قرآن تعریف کر رہا ہے, یہ کہہ کر وعمل اہلہ بالصلاۃ, وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے. تو نماز وہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کا گھر عذاب خدا سے بچا ہوا, آپ کا گھر ذلت و رسوائی سے بچا ہوا, آپ کا گھر نعمتوں کے زائل ہونے سے بچا, جو نعمت آئی ہے وہ مستقل رہے گی, آپ کا گھر قبولیت دعا کا گہوارہ بنا ہوا, آپ کا گھر امتحان سے محفوظ ہے اور آپ کی امیدیں باقی ہیں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے. بہت اہم عبادت ہے جسے ہم اور آپ نہ صرف یہ کہ بعض اوقات نظر انداز کرتے ہیں اور بعض اوقات پڑھ کر بھی بے نمازی کی کیٹیگری میں آتے ہیں, وہ آخری جملہ اس امام معصوم کا جس کی وجہ سے ہمارا ایک نام جعفری ہے. چھٹے امام کا وقت شہادت آخری جملہ تھا, لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ, ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو خفیف یا صبح یا ہلکا سمجھتا. ایک تو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, وہ تو خیر کیٹیگری ایسی ہے جس کو کفر میں شامل کر دیا گیا. ایک ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن معمولی چیز سمجھ کر, نہ واجبات کا خیال ہے, نہ نماز کی شرائط کا خیال ہے, نہ نماز کے لباس کا خیال ہے, نہ نماز کے ادب اور آداب کا خیال ہے, نہ نماز کے قاعدوں کا خیال ہے. کیا مطلب؟ یہ اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کی نگاہ میں ویٹ رکھتی ہے, کون سی بہت لائٹ. جب آپ کہیں بہت ہی لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کا لباس بھی کچھ اور ہوتا, آپ کے بولنے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا, آپ کے کھانے پینے کا اسٹائل بھی کچھ اور ہوتا ہے. اور جہاں پہ آپ بہت سیریس ہوتے ہیں, اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اہم جگہ آپ کو ایسی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے, وہاں پہ آپ کا لباس بھی الگ ہوگا, وہاں پہ آپ کی بات چیت کا طریقہ بھی الگ ہوگا, وہاں کھانے پینے کے طریقے بھی الگ ہوں گے. کہا جو نماز کو خفیف سمجھتا. اب مثلا اس کی پہلی مثال ہماری خواتین کا لباس. بس وقت ہو گیا جتنا آج تھا, شب جمعہ اور نماز کا پیغام اس لیے ضروری تھا کہ عذاب خدا سے بچانے والی اہم ترین عبادت میں ایک نماز. لیکن پہلے یہ بات جملہ پورا کر دوں کیونکہ کل کے جملے کا تسلسل. دیکھیں ہماری خواتین, وہی سب سے سامنے مثال آتی جس انداز سے جس لباس میں نماز پڑھتی. عورت کا حجاب واجب ہے اور کل اس کی فضیلت بھی آئی, اہمیت بھی آئی, اور آپ حضرات کے لیے پیغام بھی آیا کہ اگر آپ کی بچیاں اور ٹین ایج گرل حجاب کرتی ہیں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے, ان کے سر کو اس حالت میں بوسا دیجئے کہ ان کے سر کے اوپر اسکارف ہے اس ماحول میں بیٹھ کر اگر وہ حجاب کر رہی. مگر حجاب کے حوالے سے ایک لفظ اسلام میں حجاب, مگر یاد رکھیے گا نماز کا حجاب الگ, نامحرم کے سامنے کا حجاب الگ, محرم مردوں کے سامنے کا حجاب الگ ہے, عورت کا عورتوں کے سامنے کا حجاب, نماز میں الگ قسم کا لباس پہننا, نامحرموں کے سامنے الگ قسم کا, باپ بھائی جو محرم بیٹے الگ قسم کا لباس, حتیٰ عورت عورتوں میں بیٹھے گی تو اس کا بھی ایک حجاب. ہمارے یہاں ایک رواج اب بڑھتا جا رہا کہ بعض خواتین اپنے جسم کی صفائی کی خاطر اس حالت میں خواتین کے سامنے یا خواتین کے پاس جاتی ہیں جو یہ کام کرنے والی ہیں بیوٹی پارلر والی, کہ وہ بھی اسلام میں حرام. ارے وہ تو عورت ہے. نہیں, اسلام نے عورت کے عورت سے بھی حجاب رکھا. خیر تو یہ بات تو ضمناً آ گئی, حجاب نماز سے اندازہ ہو جاتا, مرد بھی کم نہیں, یہ کپڑے اس میں میں نماز پڑھ سکتا ہوں, لیکن اگر اس پر خمس واجب ہے اور میں نے خمس نہیں دیا تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی دکان سے آپ کپڑے چورا کے اس میں نماز پڑھیں گے, وہ عجیب لگے گا. امام کا حق چورا کے آپ نماز پڑھیں گے تو عجیب نہیں لگے گا, کیونکہ احساس ہی نہیں, نہ حق کے امام کا احساس ہے نہ نماز کا احساس. بات بہت لمبی ہو گئی ہے, لیکن چونکہ شب جمعہ کے بارے میں جملہ آیا ہے کہ آج کی رات خاص موت کو یاد کرو, عذاب سے بچنے کی دعا مانگو, عذاب سے بچنے کے طریقے ڈھونڈو, ان طریقوں میں ایک سورہ ملک کی تلاوت ہے اور ایک یہ عہد ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا. بس بات جو ایک اور مجھے کہنا تھی لیکن اب وقت نہیں, کہ بھائی آج ہی کی رات تو بہترین موقع ہے جہاں آپ گناہ کبیرہ کے بھی ٹاپ آف دا لسٹ تیسرے گناہ آقے والدین سے بچ سکتے ہیں. دو رکعت نماز مغفرت والدین, یہ بھی تو حق والدین کا ایک پارٹ ہے. امام نے فرمایا بعض بیٹے باپ کے مرنے کے بعد آقے ہو جاتے ہیں کیونکہ یاد نہیں کرتے. یہ آج کی رات, اور یہی جملہ کہ حق والدین, یہی جملہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تیرے باپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو آج تیری ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرا. شب جمعہ بھی ہے, یعنی آج مجلس کے بعد بھی اعمال ہیں, اور ورکنگ ڈے بھی ہے, کل کا دن بھی ویک ڈے میں ہے, تو اس لیے مصائب تھوڑے سے آج مختصر رہیں گے. کل دو مصائب کو جمع کرنے کی وجہ سے میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا, میں خود معذرت خواہ ہوں. آج مختصر, لیکن اسی سے ربط دے کر اور نے یہ جملہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تجھے اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرانا, تیرے باپ نے کتنی بڑی خطا کی, اور جو مجلس کا آخری حصہ بنا اس سے کہیں سننے والوں میں سے کسی کی امید ختم نہ ہو جائے. یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ دین تو اتنا سخت ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، پھر تو عذاب ہی ہم پر آنے والا ہے. نہیں، جب حر جیسے خطاکار و گناہگار کو نہ صرف یہ کہ معافی ملتی بلکہ ایسی عظیم معافی ملتی ہے، ایسی عظیم معافی ملتی ہے کہ وہ لفظ حر کے لیے بھی معصوم نے استعمال کیا جو حبیب ابن مظاہر کے لیے، جو مسلم ابن اوسجا کے لیے، جو کربلا کے ان جانسار اصحاب کے لیے ہے جو پہلے دن سے شہادت تک حسین کے وفادار تھے، وہی لفظ حر کے لیے بھی آتا. اور عجیب لفظ ایک اور بھی آتا ہے، بے ابی و امی. یہ محاورے میں ہے، لیکن محاورہ بھی کتنا اہم بن جاتا ہے جب امام کی زبان پہ غیر معصوم کے لیے آئے، اے شہداء کربلا. یہ امام فرما رہے ہیں. ہمارے کتنے ساتھی کربلا کی زیارت کے لیے جا چکے ہیں، جانے کو تیار ہیں. شہداء کربلا کی زیارت میں یہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ لیکن جو گئے ہیں ان کو اگر وہ مرکت ملے گی، تو جو نہیں بھی گئے ہیں، آقا حسین کا تفضل اور احسان ان پر بھی ہے کہ اپنے گھر سے کھڑے ہو کے ہمیں سلام کرو، ہم تمہارے سلام کا جواب دیں گے. بے ابی و امی، چھٹے امام نے کہا، اے شہداء کربلا، میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان. محاورہ ہے عربی کا، لیکن محاورتن بھی امام معصوم کا. ان غیر معصوموں کے لیے جن میں غلام حبشی تک شامل ہے یہ محاورہ استعمال کر رہا. اور حر جب اتنا بڑا خطا کار نہ صرف یہ کہ معافی پا سکتا بلکہ اتنے بڑے رتبے پہ پہنچتا ہے کہ امام بھی آ کر اس کی قبر کی زیارت کرتے، تو ہم بہرحال دنیا کے حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے جو خطائیں بھی کریں، اتنے بڑے گناہگار تو نہیں. یقین رکھیے، یہی حسین مظلوم اگر سچے دل سے، سچا دل کسے کہتے ہیں؟ حر کے انداز سے حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، یہی حسین تمہارے ہر گناہ کو معاف کروا دے. مگر انداز حر جیسا، وہ حر جو بہت مختصر اگر بات کروں تو یہ کہ بظاہر کربلا کے واقعے میں حر کا کتنا زیادہ انوالومنٹ ہے یزید کی طرف سے. حسینی لشکر کو راستے میں کس نے روکا؟ نہ عمر سعد نے روکا، نہ شبر نے روکا، نہ ابن زیاد نے روکا، یہ حر تھا نا. کس نے آ کر کہا تھا کہ آپ کوفے تو قطعاً نہیں جا سکتے؟ حر تھا نا. زینب کبرا شریکت الحسین، زینب کے بابا نے زینب کو کربلا کے سارے حالات بتا کے تیار کرایا تھا. چنانچہ جیسے ہی حر نے آقا حسین کے گھوڑے کے لگام پہ ہاتھ ڈالا، باتیں تو بعد میں ہوئی، زینب کی اماری سے زینب کے رونے کی آواز آنے لگی. زینب کو پتا ہے کربلا شروع ہو چکی. میدان کربلا میں حسین کو لے کے کون آیا؟ حر آیا. ابن زیاد کو خط پہ خط کون لکھ رہا ہے کہ حسین آ گئے ہیں؟ کس کے خط لکھے ہوئے خط پر عمر سعد آیا، شمر آیا، خولی آیا، حرملہ آیا؟ حر. اور باتیں چھوڑیے، سات محرم کو پانی بند ہوا، پہلے عمر سعد کے خیمے میں میٹنگ ہوئی تھی نا، اس میٹنگ میں بھی حر بیٹھا ہوا. کبھی سنا آپ نے کہ اس نے اعتراض کیا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، کم از کم پانی تو بند نہ کرو؟ مکمل طریقے سے شریک ہے. مگر عاشور کا دن آیا، اور عاشور کا دن بھی عجیب دن ہے. عمر سعد تو ایک دن پہلے 9 محرم کو جنگ شروع کر چکا تھا پہلا تیر چلا کر، اور اگر اسی انداز سے جنگ آگے بڑھتی تو حر ان لوگوں میں شامل ہوتا جن پہ زیارت وارثہ میں آج بھی آپ کہتے ہیں لعن اللہ من ظلمت و قتلت و رضیت سمعت و رضیت. مگر یہ ایک رات نے حر کو بدل دی، اور اگلی صبح جب لشکر عمر سعد دوبارہ تیار ہو رہا، 9 محرم کو تیاری پوری تھی، پہلا تیر بھی چلا دیا گیا تھا، جب دوبارہ تیار ہو رہا تو اب حر کا دل و دماغ رات بھر کی کشمکش کے نتیجے میں بدل چکا. اپنے ساتھی سے کہتا ہے، میرا دل چاہ رہا، اتنا بڑا گناہ میں نے کیا ہے، حسین کی آقا حسین کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ. ساتھی نے کہا، حر ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے، بھلا تجھے معافی ملے گی؟ اتنا بڑا خطا کار، کتنا ہی حسین مہربان کیوں نہ ہو، لیکن تجھ جیسے خطا کار کو کون معافی دے گا؟ حر نے کہا، جو تو کہہ رہا ہے ہر ایک کے لیے صحیح ہے، لیکن مجھے یقین میرا آقا حسین جتنا مہربان ہے میں اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آتا تو مجھے معافی مل جاتی. دوست نے پھر روکا جو کل کی مجلس تھی کہ تمہارے دشمن میں تمہارے دوست بھی ہوتے ہیں تمہارے گھر والے بھی ہوتے. روکا ہر کیوں ڈبل نقصان کر رہا, ادھر جائے گا وہاں سے بھی دھتکارا جائے گا اور یہاں سے بھی محروم ہو جائے گا. اب تو انعام پانے کا آخری مرحلہ ہے نا, بس چند گھنٹوں کی بات ہے. یزید خوش ہو کر ابن زیاد راضی ہو کے انعامات دے گا, اس کو بھی چھوڑ رہا ہے اور ادھر بھی تجھے قبول نہیں کیا جائے گا. ہر نے کہا لیکن مجھے جتنی حسین کی معرفت ہے اس کے اعتبار سے یقین ہے مجھے وہاں قبول کیا جائے گا. اور چلا ہر, بات بہت مختصر کر رہا ہوں. ادھر ہر چلا تو ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی لیا, بیٹا تجھے بھی میرے ساتھ چلنا, باپ کا گناہ معاف کرانا. آج آپ دو رکعت نمازیں والدین پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, اتنی سی زحمت. وہ جوان بیٹے سے کہا جا رہا ہے چلو بیٹا راضی ہے. اور ادھر حسین کا سارا لشکر ہر کو پہچانتا, سب سے زیادہ تو ان لوگوں نے ہر ہی کو دیکھا. یہ باقی ہمارے ساتھ وغیرہ تو تین دن چار دن کے آئے ہوئے, ہر ایک نے جیسے ہی ہر کو آتا دیکھا, ہر آیا آ رہا ہے بیٹے اور غلام کے ساتھ آ رہا, سب گھبرا گئے. ایک مرتبہ عباسی علمدار نے آواز دی, جوانا نے بنی ہاشم آقا حسین کو گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ کرنے آ رہا, ہم زندہ رہیں اور آقا تک دشمن پہنچ جائے. حبیب ابن مظاہر نے آواز دی, اے اصحاب امام بنی ہاشم کے شہزادوں کو گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے حملہ کرے, ہم زندہ رہیں اور کسی شہزادے پہ آنچ آ جائے. لیکن اے حبیب ابن مظاہر ابھی تو اتنا تڑپ تڑپ کے جوانان بنی ہاشم کی فکر کر رہے, پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ 18 برس کے جوان کے سینے میں برچھی اور ششماہے کے گلے میں 3 بھال کا تیر اور عباس کے کٹتے ہوئے بازو. لیکن حسین نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا اور سامنے والا منظر بھی دیکھا, اور وہ یہ کہ ہر آیا لیکن قریب نہیں آیا, ایک فاصلے پہ رک گیا, اپنے گھوڑے سے اترتا, جیب سے رومال نکال کے دونوں ہاتھ رومال سے باندھتا اور ایک مرتبہ کہتا ہے اے رحمت للعالمین کے بیٹے, کائنات کا سب سے بڑا گناہگار کیا تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ اور حسین نے آواز دی, عباس اپنے سپاہیوں کو روکو, حبیب اپنے ساتھیوں کو روکو, میرا مہمان آیا ہے, مہمان, میں جا رہا ہوں اس کے استقبال کو. حسین آگے بڑھے اور خود اتنا بے چین و بے قرار تھا کہ اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ حسین قریب آ کے گھوڑے سے اترے. ابھی حسین گھوڑے ہی پر بیٹھے ہیں کہ اپنی پیشانی حسین کے پیروں پہ رکھ دی اور کہا کہ اخطا تو یبن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے میں نے بڑی خطا کی ہے, تجھے تیری ماں فاطمہ کا واسطہ ہے, میری اس خطا کو معاف کر. حسین فوراً گھوڑے سے اترے, ان کو گلے سے لگایا, اے ہر یہ کیا کہہ رہا ہے, انت اخی فی دنیا ولا آخرہ, تو تو میرا بھائی ہے, دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی. مگر ہر اس وقت میں بہت خوش بھی ہوں اور اس وقت میں بہت شرمندہ بھی ہوں. حسین کہہ رہے ہیں خوشی تو اس بات کی ہے تو باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا, تو ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا, تو گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت پر آ گیا ہے, تو یزید کو چھوڑ کے حسین کے پاس آ گیا, اس بات کی خوشی. اور شرمندگی اس بات کی ہے کہ کل راستے میں جب میرا دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے بھی پانی پلایا, تیرے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا, تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا, اور آج جب میرا مہمان بن کے آ رہا ہے تو رسول کا بیٹا ایک کوزہ آپ تیری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. بہر کا سارا جسم کانپ اٹھا, ایک مرتبہ کا مولا مجھے دنیا کا پانی چاہیے بھی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ سے کوثر کا جام چاہیے ہے, لیکن مولا آپ نے میری خطا جو مجھے پھر یاد دلا دی اسی کو معاف کروانا ہے. مولا مولا اگر آپ ایک مہربانی اور کریں, اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مقتل میں مرنے کے لیے میرے جوان بیٹے کو بھیجیں. حسین نے کہا ہر عام دنوں میں میں کبھی بھی تیری یہ درخواست قبول نہ کرتا, لیکن آج تو ہر ایک کو مرنا, کوئی پہلے کوئی بعد میں, مرنا ہر ایک کو ہے, جا میں نے تیری خواہش پوری کی. ہر نے کہا اپنے جوان بیٹے سے, بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ تیرے خون سے پاک ہو جائے, تیرے خون سے صاف ہو جائے. ہر کا جوان بیٹا چلا. میرا آخری جملہ, ایک مرتبہ جتنا جہاد کرنا تھا جہاد کیا, آخر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرتا, ہے اور آواز دیتا ہے بابا ذرا میری مدد کو آنا. بہرحال ہے تو بوڑھا باپ نا, ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑا ہوا مقتل کی جانب چلنے لگا. حسین نے روکا, ہر کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا مولا بس ایک مہربانی اور کر دیجئے, جوان بیٹا بلا رہا ہے, میں بیٹے کے سامنے جانا پاس جانا چاہتا ہوں. حسین نے کہا رک جا, ہر یہیں ٹھہر جا, دو بات یاد رکھ, دو باتیں یاد رکھ. پہلی بات تو یہ کہ تو میرا مہمان ہے, تجھے زحمت کی ضرورت نہیں ہے, میں تیرے بیٹے کے پاس جاؤں گا. اور دوسری بات یہ یاد رکھ, تو بوڑھا باپ ہے, وہ جوان بیٹا ہے, بوڑھے باپ کبھی جوان کے لاشے نہیں اٹھاتے ہیں, تجھے یہاں بیٹھنا ہے, تیرے بیٹے کا لاشا میں لے کے آؤں گا. آقا ہر سے جو آپ نے کہا تو کہا, اب ایک جملہ ہم ازاداروں کی جانب سے سن لیجئے, ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے, ہر کا بیٹا اگر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے تو یہ کہہ کے روک دیا جائے, بوڑھے باپ جوان کے لاشے نہیں اٹھاتے. اور 18 سال کا اکبر جب گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا تو آخر یہ بوڑھا باپ کس طرح سے جوان کے سرحانے پہنچا؟ پروردگارا ہر کی اس خطا معاف ہونے کا واسطہ, ہم میں سے واقعا اگر کوئی ایسا گناہگار ہے تو تجھے واسطہ رحمت للعالمین کے اس نواسے حسین کی شفاعت و مدد کا, ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. ان مصائب کے طفیل اہل بیت کے غم میں رونے کے علاوہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. آج کی شب جمعہ صاحبان ایمان کی تمام دعائیں اور حاجتیں پوری فرما, ہر مشکلات کو دور فرما. دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت ناموس اولاد کی حفاظت فرما. صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں گریا کر رہے ہیں, ان کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. اور خداوند آج کی شب جمعہ کا واسطہ, خون حسین کے انتقام کا واسطہ, اسلام کے تحفظ کا واسطہ, اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین,